ولا أحد بين المؤمنين.
آج مہینے کا پہلا چنو ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے اسلامی پر مسئلے کا مہم بھاری ہے، اور جیسا کہ اس مشکل میں مستقل شرکت کرنے والے جانتے ہیں کہ حقائق کا موضوع کیونکہ بڑا نازک موضوع ہے، اس لیے کہ ہمارے ماحول جہاں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط عقیدہ سماج رکھا گیا، اس لیے اگر خراب چیز احتیاطی ہو جائے تو لوگوں کے لیے فکر اور اطمینان کا مسئلہ بن جائے گا، اور جب سے موجودہ ماحول میں لوگ شروعات میں آسانی سے ان باتوں کا یقین نہیں کرتے تو انہوں نے آج تک مشہور ہوں کہ اصول یا حقائق کے بارے میں تو یقین کرنا بہت مشکل کام ہے، لوگوں کی اسی فکر کو دیکھنے کے لیے حقائق کے سلسلے میں شروع سے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ بات صاحب کی مدد سے کی جائے تاکہ کم از کم یہ تو ثابت ہو جائے کہ بات کہی جا رہی ہے تو کوئی ایسا انوکھا یا نادر عقیدہ نہیں ہے، تمام شیعہ عقیدے یا شیعہ مقصد فکر سے نظر ثابت، بلکہ یہ ثابت ہو جائے کہ بات صحیح بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے علماء ہمیشہ سے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے دو علماء کی کتابوں کو مرکز بنایا تھا، ایک شیخ رضائے مظفر کی کتاب کو اور ایک شیخ تبدیلی کی کتاب کو۔ شیخ تبدیل جو محدثین میں انتہائی جلیل القدر مقام اور عہدے کے حامل ہیں، اور یہ ہماری بھی بدقسمتی یا ہم پر ہونے والے مظالم، ہماری حدیث کی اہم ترین کتاب ابن عبدالحیل شیخ تبدیل میں سے ایک فرمائی تھی، اور دس سلوں میں بھی جو ضائع ہو گئی یا ضائع کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک دوسری کتاب من لا یحضر الفقیہ آج تک ان چار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس پر اجتہاد کا دار و مدار ہے، اور اکثر علماء ان کی اس کتاب کو یا ہم سلینی کی کتاب کے سلے کافی پر ترجیح دیا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سبھی مہارت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ جلیل القدر عالم بے بدل جو دعائے زمانے زمانہ کے مقبلے ہوئے تھے، جن کی کتاب عقائد میں تھے، ہم نے اب تک توحید کے بارے میں کچھ عقائد بیان کر دیے، ابتدا کے مطابق اس کی ذات اور صفات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، بندوں کے افعال کے بارے میں، ارادے اور مشیت کے بارے میں، قضا اور قدر کے بارے میں، فطرت و ہدایت کے بارے میں، استفاد کے بارے میں، بدا کے بارے میں، اور خدا سے متعلق حضور مسلم کی نمایاں ہیں۔ ماہ نومبر میں ہمارا موضوع رہا تھا قرآن، وہی کیسے نازل ہوتی ہے، پورا قرآن اس رات سے نازل ہوا جب قدر میں یہ مقدار میں قرآن کی مقدار نہیں ہے، اور قرآن میں جمع کرنے کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد توحید اور قرآن کے بعد کچھ حقائق انبیاء مرسلین ناموں اور فرشتوں کے بارے میں، چنانچہ ہمارے شیخ بتاتے ہیں باب الاعتقاد فی الانبیاء والرسل والملائکۃ والحجج، یہ مسئلہ کہ نبیوں رسولوں فرشتوں اور حجتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اب یہ شیخ نے کچھ حقائق تحریر کیے ہیں جس میں ان کے زمانے کے ماحول کا بھی ذرا دخل رہتا ہے، یعنی اگر کوئی چیز ایسی تھی جو ان کے ماحول میں کافی متنازعہ تھی، کنٹروورشل چیز تھی جس پر بحث مباحثہ چل رہا تھا، تو شیخ عقیدہ بیان کرتے وقت اس چیز کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب تک کہ عقائد کی یہ گفتگو نہیں آئی تھی کہ جو آج آ گئی ہے، ایک مسئلہ یہ بھی میرے بحث تھا کہ نبی کا مقام افضل ہے یا فرشتے کا مقام افضل ہے، بڑھانے والوں نے بڑھایا اتنا بڑھایا کہ فرشتوں کو انبیاء سے افضل قرار دیا، تمام انبیاء سے بشمول ہمارے لگے، اور جب فرشتوں کو گھٹانے پر آئے تو اتنا گھٹایا کہ انہیں معمولی ملازم یا معمولی چوکیدار بنا کر رکھ دیا، جس کا تھوڑا مشاہدہ آپ ہماری مدارس میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ نبو توہین فرشتوں کے مناسب جو بعض اوقات الفاظ سے غیر موقع استعمال کی بنا پر ہو جاتی ہے، اور نہ ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں جو ہم کو ہم انبیاء اور مرسلین کے افضل سمجھے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اعتقاد ہونا فی الانبیاء و رسل انہم افضل من الملائکہ, انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اور حجت یعنی ائمہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ فرشتوں سے افضل ہیں. اور اس کے بعد شیخ دلیل پیش کرتے ہیں اپنے اس قول کی, اور دلیل وہی ہے کہ جو آپ اکثر مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل قال لهم اني جاعل في الارض خليفه قالوا اقتل فيها من يفسد فيها ويفسد في الماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تو جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا تو ایسے شخص کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرتا ہے اور خون کو بہائے گا جبکہ ہم تمہیں تصدیق کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں. قال اني اعلم ما لا تعلمون, خدا نے جواب دیا تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے. تو مقصد جی یہ شیخ کہتے ہیں کہ مقصد جی کہ فرشتوں نے حضرت آدم کے مرتبے کو حاصل کرنے کی تمنا کی تھی, اور تمنا اسی چیز کی جاتی ہے کہ جو اپنے سے بڑی تھی. تو فرشتوں کا آدم کے مرتبے کی تمنا کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مرتبہ آدم کا مرتبہ ان کے مرتبے سے بڑا ہوا تھا. آپ اس کے بعد یہ چیز تو بالکل ثابت ہے کہ علم ہر آدمی کو فضیلت کیا کرتا. پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ آدم الاسماء کلھا, کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا. اور اس کے بعد پھر شیخ کو پورا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو بار بار آپ کا سنا ہوا ہے, بس اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ سارے علوم کو لے کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے ہمیں بتایا. پھر خدا نے آدم سے کہا تو آدم سے تصویروں کے نام کرنا تھی. اس وقت خدا نے کہا الم اپن کا آدم ہے تو سماوا سے کر عالم اتنا سکون اور وہاں تم سے سکون کہ اے فرشتوں کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں ظلم اور آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں, اور اس کو بھی جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہوں جسے تم سکھاتے ہو. بس اس پوری گفتگو سے آدم پر فرشتوں کی فضیلت آدم کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو رہی, اور پھر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ فرشتوں کی ذمہ ہے کسی آیت سے کہ جب فرشتوں سے کہا گیا اور تیسری چیز اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آدم کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہے وہ حکم خدا کہ امر اللہ الملائکہ بالسجود کہ آدم کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ دیا, اور یہ بھی بالکل واضح چیز ہے کہ خدا اس کے حکم نہیں دے سکتا اگر اس آدمی کے لیے جس کا مرتبہ اور جس کا رسما جلبہ. البتہ یہ فرمان ہے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا بلکہ وسطان سجود سجدہ ہے سجودیت وساحتن آدم. یہ سلسلہ فرشتوں کا خدا کے لیے تھا بندگی کے اعتبار سے, اور اس کے مراد سے آدم کی عظمت کو بیان کرنا تھا. آدم کی عظمت کس کے لیے؟ لما خوض اللہ فی سلطہ من النبی والائمہ, کہ جب خدا نے آدم کی گرس کے اندر نبی اور امام کے نور کو وسیعت رکھا تھا, اور جب اور یہ بھی پیغمبر اسلام کی عزیز ہے کہ انا افضل من جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و من جمیع الملائکۃ المقربین و انا خیر البریہ و سید و بدل آدم. تو پیغمبر کا فرمان ہے کہ میں جبرائیل سے میکائیل سے اسرافیل سے اور تمام ملائکہ المقربین سے افضل ہوں, اور میں آدم کی تمام اولاد میں سب سے افضل ہوں, اولاد آدم کا سردار. تو اب اس نور کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں, تو وہ سجدہ بھی ایک تیسری دلیل بنا کہ فرشتوں کا مقام نیچے ہے آدم کا مقام بلند ہے. تو پہلی چیز یہی فرشتوں کی تمنا کرنا کہ ہم آدم کا رتبہ حاصل کریں, دوسری چیز آدم کا علم زیادہ ہونا, تیسری چیز آدم کا مسجود اور فرشتوں کا سجدہ کرنے والا بننا. یہ تین دلیلیں ہیں کہ ہمارا عقیدہ انبیاء اور مرسلین کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا مقام اور ان کا رتبہ فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے. اب پھر اس گروہ کی ترجیح کر رہے ہیں کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک آیت اس سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ انبیاء کا مقام کم ہے فرشتوں کا مقام زیادہ ہے. قرآن میں ایک آیت کہ لن ينتفع المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون, کہ نہ تو حضرت عیسیٰ اس چیز سے انکار کرنے والے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں. عیسیٰ اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, اور نہ ہی فرشتے اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں. مسلمانوں کا اختصاص رسائی موت ملا وہ اس آیت کے لیے دلیل لاتا ہے کہ جب یہ کہتے, وہ کہتے ہیں کہ محاورہ یہی ہے کہ جب کئی آدمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیشہ چھوٹوں کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے, بڑوں کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. کہ فرق یہ کہ کہا جائے کہ اس مسجد میں کئی آدمی آئے تو کہا جائے گا پہلے چھوٹے آدمی آئے, پھر بڑے آدمی آئے, پھر عالم آئے, پھر وزیر آئے, پھر بادشاہ آئے. اتنی بڑی مسجد بن گئی کہ آدمی وقت اس میں آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محاورہ یہ ہے, عقل طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے اور اس میں کئی گروہ بیان کیے جائیں تو چھوٹوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے, بڑوں کا ذکر بعد, اسٹیج بائی اسٹیج بات بیان کی جاتی اور آخر میں یہ کہہ کر کہ خود آخر میں وقت تک یہاں پہ آیا تھا, یہ آخر میں یہ کہا جاتا آتے وہ پورا صحیح معنوں میں وہ عظمت پیدا ہو سننے والے کے دل میں. تو ہمیشہ چھوٹوں کا ذکر پہلے ہوگا, پھر اس سے بڑھے گا, پھر اس سے بڑھے گا, پھر اس سے بڑھے گا, اس طرح بات مکمل ہوگی. تو خدا نے اس آیت میں پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا, نن جب تن کے بل مسیح ہو, مسیح عیسیٰ اس چیز کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, ولن ملائکۃ المقربون, اور نہ ہی فرشتے. تو پہلے عیسیٰ کا ذکر کیا, پھر فرشتوں کا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فرشتوں کا درجہ بڑا ہے اس لیے ان کا ذکر بعد میں ہوا, عیسیٰ کا درجہ چھوٹا ہے اس لیے ان کا تذکرہ پہلے ہوا. تو اب فرما متضرہ کی اس بات کا دو جواب دیے گئے ہیں. یہ بات بھی میں ایک مقام پر بتا دوں کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. قرآن کی آیت ایسے مقام پر آئی ہے کہ قرآن نے کہا کہ ایک ایسا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ خود خدا ہے, ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ فرشتے خدا ہے. تو پھر قرآن نے جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو لیکن خود عیسیٰ وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے تھے, اور خود فرشتے جنہیں تم خدا کہہ رہے وہ بھی اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے تھے. تو قرآن ان لوگوں کا انکار کر رہا جو عیسیٰ کو یا فرشتوں کو خدا مانتے ہیں. تو اب اس آیت میں دو جواب ہیں. پہلا جواب دیکھیے, یہ تو اصول آپ نے بتایا ہے فرقہ متضرہ والوں, جو اصول غلط, بلکہ جب کسی بری بات کی نفی کی جاتی, جب کسی برابری کی برائی کی نفی کی جاتی تو پہلے بڑوں پہ کی جاتی ہے پھر لوگوں. مثلاً فرض دیجیے کہ کوئی گناہ یا کوئی بات کہی جائے اور کہا جائے کہ یہ برائی تو ایسی ہے کہ علماء نے نہیں کی, عزت والے لوگوں نے نہیں کی, حتیٰ یہ کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی یہ کام نہیں کرتے. جب کسی برائی کی نفی کی جاتی تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو اتنی خراب چیز ہے کہ علماء کیا کریں گے, عزت والے لوگ کیا کریں گے, بڑے بڑے لوگ کیا کریں گے, یہ کتنا برا کام, تو چھوٹے چھوٹے آدمی بھی اس کام کو انجام نہیں دیتے. تو جب برائی کا انکار کیا جائے تو اس میں آنے کا پہلے بڑے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر چھوٹے لوگوں کا. یہ تو اتنی بڑی برائی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی اس کام کو انجام نہیں دیں گے. جہاں پر بھی کیونکہ برائی کا ذکر ہے, کوئی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتا ہے, وہاں ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتا ہے. عیسیٰ کیا سمجھیں گے, فرشتے خود اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھ رہے, ان کا مقام عیسیٰ کے مقابلے میں بہت چھوٹا. تو ایک جواب تو یہ, اور دوسرا جواب شیخ صدوق نے دیا. انہوں نے کہا کہ اس آیت میں فضیلت کی تو کوئی بات ہی نہیں, یہ آیت اس مقام پر آئی کہ جب آدمیوں نے اتفاق یا عقیدہ رکھنے لگے تھے کہ عیسیٰ خود پروردگار ہے اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے. یہ نصارہ میں سے ایک گروہ کا عقیدہ, پورے عیسائیوں کا نہیں, ایک گروہ کا عقیدہ. اور اسی طرح بعض وہ لوگ تھے جو فرشتوں کو پوجنے لگے تھے اور وہ عیسائی ہیں. تو خدا نے اپنی اس آیت میں صرف اتنا یہ بتایا کہ تم جن کو خدا مان رہے ہو عیسیٰ یا فرشتے, وہ خود اپنے آپ کو میرا بندہ دے رہے ہیں. اس آیت میں فضیلت فضیلت کوئی ذکر نہیں, اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ تم جن کو اپنا خدا مان رہے وہ خود اپنے آپ کو ہمارا بندہ دے رہے ہیں, چاہے عیسیٰ ہو چاہے فرشتے. تمہارا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتوں کا مقام انبیاء کے بلند ہے. اس کے بعد ہمارا عقیدہ انبیاء کے بارے میں, بل ملائکۃ روحانیون معصومون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے سارے کے سارے روحانی, مادی نہیں ہے, میتر کے نہیں بنے ہوئے, سب روحانی معصوم ہے, اور جس چیز کا خدا نے حکم دیا اس سے مخالفت نہیں کرتے, اور جس چیز کا خدا نے حکم دیا وہ فوراً اس کو انجام دیتے ہیں. لا یاکلون ولا یشربون، وہ لوگ نہ تو کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، لا یعلمون ولا یسقون، نہ ہی وہ لوگ کوئی غم پاتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ بیمار پڑتے ہیں، ولا یشکرون ولا یرحمون، نہ ہی وہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں نہ ہی یہ فرشتے کمزور ہوتے ہیں، بس شرابہم التسبیح، ان کا کھانا پینا کیا ہے؟ خدا کی تسبیح، جو خدا کی تسبیح کرتے ہیں یہی ان کا کھانا پینا، بس تسبیح اور جو خدا کی تسبیح کرتے ہیں خدا کی بزرگی کو مانتے ہیں یہی ان کا کھانا پینا، وہ ایسے ہوں من نسیم العرش، اور ان کی زندگی عرش سے آنے والی ہوا کی وجہ سے ہے، وہ تلا شد ہوں یہ انواع العلوم، اور ان کی لذت انسانوں کی لذت سے تو مختلف طریقے، ان کی لذت علوم سے ہے، یہ علوم کو حاصل کرتے ہیں اور ان کو مختلف لذتیں ملتی ہیں، وہ خلقہم اللہ تعالیٰ بقدرت ہی، اور خدا نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، انوارا و ارواحا، نور بنا کر اور روح بنا کر، سما چاہا جیسا خدا نے چاہا، وہ ارادہ اور جیسا خدا نے ارادہ کیا، اب ان میں ہر ایک گروہ فرشتوں میں سے ہر ایک گروہ مخلوقات میں سے ایک گروہ کی حفاظت پر خدا نے مقرر کیا، بس یہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اور پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جن حضرات کو فرشتوں پر فضیلت دی یعنی انبیاء اور معصومین، اس کا سبب وہ چیزیں جو ان حضرات کو حاصل، یعنی جو فضیلتیں حضرات کو حاصل ان کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی، نہ اس وجہ سے کہ خدا نے بغیر کسی سبب سے ان کو فرشتوں کے اوپر حاصل بنا دیا، تو خیر یہ عقیدہ ہو گیا، اب ایک بہت اہم عقیدہ شروع ہو رہا جو پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا اور وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گیا، یہ عقیدہ آج کل بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عقیدہ اور، ہمارا عقیدہ حکمت کے بارے میں، شیخ فرماتے ہیں کہ اعتقاد ہونا فی الانبیاء والاولیاء والملائکۃ انہم معصومون مطہرون من کل ذنب، ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اور اماموں کے بارے میں یہ کہ یہ لوگ معصوم ہیں اور ہر قسم کی براہی سے یہ لوگ بالکل پاک و پاکیزہ، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَغُونَ ذَنْبًا لَا صَغِيرَ وَلَا كَبِيرَ، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے نہ گناہ صغیرہ اور نہ ہی گناہ کبیرہ، وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ لوگ خدا کے حکم سے ذرہ برابر سرکشی اور سرتابی نہیں کرتے اور جو کچھ خدا ان کو حکم دیتا اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں، وَمَنْ نَفَى عَنْهُمُ الْإِثْمَ، جو شخص ان انبیاء اور ملائکہ کی حکمت کا انکار کرے تو وہ ان کے رتبے سے جاہل، اور جو جب ان کے رتبے سے جاہل ہو بس وہ کافر، تو جو نبی امام یا فرشتوں کی عصمت کا انکار کرے وہ گویا کفر کی منزل میں داخل ہو گیا، وہ اعتقاد نہ کیے، اور ان کے بارے میں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے، انہم معصومون موقوفون بالکمال والتمام والعلم من اوائل امورهم و اواخرها، ان کے بارے میں ہمارا عقیدت یہ ہے کہ یہ سب معصوم بھی ہیں اور اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ان میں تمام کمال، تمام اچھی صفتیں اور تمام علوم ان کے پاس آتے ہیں، اور کسی حالت میں بھی چاہے بچپنا ہو یا بڑھاپا یا جوانی، یہ حضرات نہ ان میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ ان میں کوئی عیب آ سکتا ہے، نہ ان میں کوئی حالت آ سکتی ہے، اور اس کے بعد ایک اہم ترین عقیدہ معصومین کے بارے میں، اس کا زور اس انداز میں تو اب نہیں رہا اس انداز میں شیخ کے زمانے میں تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آج کل بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ ہے باب الاعتقاد فی نفی الغلو و التصویر، ہمارا اعتقاد اس معاملے میں کہ نہ غلو صحیح ہے نہ تصویر، اسلام میں دو فرقے اور ہیں ان تمام فرقوں کے علاوہ جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک فرقہ غالب جس کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ امیر المومنین یا خدا ہے یا خدا ان میں سما جایا کرتا ہے، یا یہ کہ یہ نبی ہیں، نبی یہ ظاہری کہیے یا نبی یہ باطنی، ان کا مقام نبی کے برابر ہے مقام نبوت پر، یہ ہے فرقہ غالب جو معصوم کو ان کے مقام سے بلند کرتا، اور ایک ہے فرقہ مقوضہ جس کا کہنا ہے کہ تفویض واقع ہوئی ہے، تفویض کا مقصد یہ کہ خدا نے نبی کو اور علی کو پیدا کر کے تمام کائنات ان کے حوالے کر دی اور خود بیکار معطل ہو کر بیٹھ گیا، اب جس کو پیدا کرتے ہیں یہ معصوم پیدا کرتے ہیں، جسے موت دیتے ہیں یہ معصوم موت دیتے ہیں، جسے رزق دیتے ہیں یہ معصوم رزق دیتے ہیں، جسے اولاد دیتے ہیں یہ معصوم اولاد دیتے ہیں، یہ ہے عقیدہ تفریح کہ سارے امور آج کل نبی اور امام کے ہاتھ میں ہیں، خدا کے ہاتھ سے یہ سارے امور نکل گئے، انہوں ہی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور یہی تمام مخلوقات کو مارے گئے. سناتا یہ کہ خدا کو اب امور کائنات سے کوئی غرض اور کوئی مطلب نہیں. تو اب یہ فرما رہے ہیں شیوں ہمارے گروہ شیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حلولی جائز نہیں ہے اور تفدید بھی جائز نہیں. نہ امیر المومنین کو خدا یا نبی سمجھنا جائز ہے اور نہ امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ جائز کہ آج کل ساری کائنات کو چلا رہے ہیں اور خدا جو ہے بالکل حضر معطل بن کر بیٹھ گیا. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں شیخ نے یہ نہیں بتایا اس لیے کہ ان کے زمانے میں یہ دو چیزیں بچے بچے کو معلوم تھی کہ ایسے بھی دو فرقے اور دو گروہ پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اپنا اعتقاد بتا رہے ہیں شیخ. اب ان لوگوں کی عجیب عجیب دلیلیں یہ لوگ جو ان عقائد کو مانتے ہیں تو شیخ ان کی دلیلوں کو بیان کر کے ان کو توڑا کرنے تو پہلے وہ فرما رہے ہیں کہ اعتقاد ہونا پھر بولنا کیول مفوضہ انہم کفار باللہ جل اسمہ وانہم شر من الیہود والنصاری والمجوس واہل المرض والاقواء المبینہ کہ فرما رہے ہیں کہ غالیوں کے بارے میں جو معصومیت کا مقام بڑھاتے ہیں اور مفوضہ یعنی جو معصوم تمام کائنات کے امور کا حاصل بن رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خداوند جل اسمہ کے کافر اور منکر اور ان کا شر ان کی خرابی یہودیوں سے عیسائیوں سے اور مجوسیوں سے اور تمام گمراہ کرنے والے فرقوں سے زیادہ پتھر پدریا سے اور خوارج سے. یہودی جو حضرت حضیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, عیسائی جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, مجوسی جن کے بارے میں احتمال یہ ارتقا میں پایا جاتا کہ شاید یہ بھی اہل کتاب, پدریا وہ گروہ جس کا کہنا ہے کہ ہر نیکی اور برائی خدا کی جانب سے ہوتی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں مل سکتا. خارجی جو لوگ معصوم امام کے خلاف جنگ کرنے کو اور خونریزی کرنے کو جائز سمجھے, ان سب سے بدتر ہے یہ فرقہ جو خالی ہے, معصوم کے رتبے کو بڑھاتا ہے اور مفوضہ ہے, خدا کو عزم معطل بنا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو کرتے ہیں وہ امام کرتے ہیں. اور جتنی قرآن وکیل اللہ جتنی برائی خدا نے ان لوگوں کی ہے, جتنی برائی کسی اور گروہ کو خدا نے نہیں کی, خدا نے نہیں کی. اس طریقے سے خود خدا نے قرآن میں آیت پیش کی کہ ہمارا نبی اور امام کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ آؤ میری عبادت کرو اور خدا کو فراموش کر دو. وہ خدا ان کی رد کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے ماں خان البشر ان یوسی اللہ الکتاب اب حکم اب نبوہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو ہی نہیں سکتا مجھے خدا کتاب دے حکمت دے نبوت دے ثم یقول للناس پھر وہ آدمی جس کو خدا نے یہ سب دیا وہ لوگوں سے کہے خون و عبادت من دون اللہ تم آ کر میرے بندے بن جاؤ اور خدا کو چھوڑ, ولیکن خون ربانی جینا وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تم خدا والے بنو, خدا کو ماننے والے بنو, جس طرح کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو اس کو پڑھ کر خدا والے بنو, لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ. بلا یا مرکم ہم سب سفید الملائکہ والنبیین اربابا اور ہمارا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ملائکہ کو اور نبیوں کو اپنا خدا مانے, اور وہ یہ کیسے کہے گا, وہ کیسے ہمارا نبی تم سے یہ کیسے کہے گا, کیا وہ مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کافر بنائے گا؟ تو اب اس آیت سے یہ پتا چلا کہ معصومین تو اس عقیدے سے بالکل بیزار اور خدا بھی اس عقیدے کو رد کر رہا کہ ہمارا کوئی معصوم الہی نمائندہ کبھی بھی تمہیں خدا کی دعوت دینے کے بعد اپنی عبادت کی جانب نہیں بلائے گا. پھر خدا نے دوسرے مقام پر فرمایا لا سب لوگ کسی نے تم دیکھو خبردار اپنے دین میں بھولو نہ کرنا یعنی حد سے آگے نہ بڑھ جانا, عقائد جو کول ملو کر اپنے مطلب کا عقیدہ نہ بنا لینا. یہ قرآن کی دو آیتیں جس سے پتا چلا کہ معصومین کسی کو اپنی جانب نہیں بلاتے بلکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کو خدا والا بنائے. اور دوسری بات خدا نے قرآن میں مذمت کی ان لوگوں کی جو دین میں فلو کرتے ہیں یعنی معصومین کو ان کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو لوگ غالب وہ یہ کہا کرتے ہیں جیتا یہ عقیدہ کہ جب امیر المومنین یا معصومین کو وہ خدا مانتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ کہ یہ لوگ جو ہیں شہید ہی نہیں ہیں, بھلا خدا کو بھی کوئی شہید کر سکتا ہے؟ تو ان کا یہ عقیدہ کہ معصومین میں سے کوئی شہید نہیں ہوئے بلکہ جس طرح عیسیٰ کو لوگوں نے شہید کیا یہ سوچ کر کہ ہم عیسیٰ کو شہید کر رہے ہیں مگر خدا نے عیسیٰ کے بدلے میں ایک سبھی کو بھیجا، انہوں نے سبھی کو قتل کیا، عیسیٰ کو خدا نے بچا لیا. اسی طرح یہ معصومین بھی نہیں شہید کیے گئے، لوگوں نے جو زہر دیا وہ در حقیقت ان کو نہیں دیا بلکہ کوئی شہید ان کی جگہ آ گئی تھی. یا یہ عقیدت کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرے ہی نہیں، یہ شہید ہی نہیں ہوئے، یہ سب کے سب اسی زندگی میں زندہ جس میں یہ لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے. تو اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم کو جنگ خیبر میں زہر دیا گیا اور وہ زہر برابر بڑھتا چلا گیا، 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری کو اس زہر سے پیغمبر اسلام کے قلب اثر کی وجہ سے اور اسی صدمے سے آج رات میں وفات پائی. اور امیر المومنین کو عبد الرحمان ابن بلجن نے شربت لگا کر شہید کیا اور وہ مقام نجف میں دفن کیے گئے. اب یہ باتیں پوری فہرست ہے شہادت کی جو آپ کا سنا ہوا مسئلہ، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا اعتقاد یہ کہ تمام معصومین کو شہید کیا گیا، امام حسن کو ان کی زوجہ یہودا بنت اسد کے بندی میں شہید کیا، امام حسین کو سنان ابن انس کربلا میں شہید کیا. البتہ یہ مسئلہ بعد میں آئے گا کہ شہید کرنے والے سنان کا یا تیموں کا، یہ واقعات کربلا میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. اس کے بعد پوری فہرست دیکھیں تو اپنے امام کو ولید ابن عبد الملک نے شہید کیا جنت البقیع میں دفن، پانچویں امام کو ابراہیم ابن ولید نے دفن کیا، چھٹے امام کو منصور نے، ساتویں امام کو ہارون نے، آٹھویں امام کو مامون نے، نویں امام کو معتصم باللہ نے شہید کیا، دسویں امام کو متوکل باللہ نے اور گیارہویں امام کو معتمد باللہ نے شہید کیا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو شہادت ہوئی، یہ جو قتل ہوا، یہ ان لوگوں پر جاری ہوا، ایسا نہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہو اور یہ قتل نہ ہوئے، ان پر جاری ہوا اور یہ چیز لوگوں پر مشتمل نہیں. غازیوں کا یہ کہنا کہ یہ لوگ قتل نہیں، لوگ دھوکا کھا رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگوں پر یہ امر مشتبہ ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، لوگوں پر یہ امر مشتبہ نہیں ہوا، یہ حقیقت میں بھی یہ چیز ایسی ہی ہوئی تھی. جیسا کہ غلط عقیدہ ان لوگوں کا ہے تو لوگ ان معصومین کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، بلکہ عام لوگوں نے حقیقتا ان معصومین کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. غازی کہتے ہیں دیکھا نہیں تھا، انہوں نے گمان کیا تھا کہ یہ شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے خیال کیا تھا کہ یہ شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو کوئی خیال گمان بنیں یا شک نہیں، یا ایسا نہیں تھا کہ شہادت مشہور ہو گئی اور شہید ہی نہ ہوئے، نہیں حقیقت میں شہادت ہوئی. بس تو یہ گمان کریں کہ یہ حضرات شہید نہیں ہوئے، ان میں سے کسی کی شبی آ گئی تھی، یا کسی ایک کے بارے میں گمان کریں جیسے امام حسین کے بارے میں جب پورا سلسلہ واقعیہ بن گیا تھا کہ جب خدا عیسا کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا تو حسین کو شہید ہوتے جیسے دیکھے، تو جو یہ کہیں کہ یہ لوگ ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا ان کی شبی آ گئی تھی، یا یہ کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شہید نہیں ہوا وہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں، کیونکہ تو پیغمبر اسلام نے اور ائمہ نے خبر دی تھی کہ ہم سب قتل کیے جائیں گے. اور اب جو یہ کہیں کہ وہ لوگ معصومین قتل نہیں ہوئے بلکہ ان کی شہید قتل ہوئی، تو اس نے اس معصوم کے قول پر جھٹلایا، اور جس نے معصوم کے قول پر جھٹلایا اس نے خدا کی تصدیق کی تو کفر کیا اور وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور جو شخص ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اسلام سے خارج ہو گیا کسی اور دین کی پیروی کی تو اب اس کا کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ اپنی بات کی تاریخ میں ایک اہم دعا پیش کرتے ہیں آخر ایمان کی، اور ایک اہم روایت پیش کرتے ہیں قطع ایمان کی. یہ دو بات روایتیں ایسی دل کو بہت چاہتا ہے کہ ان کی ذرا وضاحت کرو، مگر مسئلہ اتنا نازک ان دعاؤں میں چھیڑا گیا کہ ذرا سی وضاحت کرنے جاؤں گا کہ ایسا نہ ہو تو مجھے بھی کسی غلط عقیدے کا مرتکب قرار دیا جائے، اس لیے صرف معصوم کے الفاظ. اب کہہ رہے ہیں سلطان رضا علیہ السلام یا بولو بات کہتے ہیں اللہ عما اتنی ابراؤ کے لئیبا بنا لدینا آلو سینا مالم نالمو کی انکو سینا، خدا بندہ میں بیداری اختیار کرتا ہوں تیری بارگاہ میں ان لوگوں سے جو ہمارے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جو خود ہمارے اندر موجود نہیں، ہمارے بارے میں وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں جو ہم اپنے آپ میں نہیں پاتے. آلو سینا مالم نالمو کی انکو سینا، ہمیں خود پتا نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ معصوم نے یہ باتیں ہیں، معصوم نے یہ باتیں. اللہ شکل بل کو زمین کا نام خدا بندہ لوگوں کو پیدا کرنا اور حکم جاری کرنا یہ صرف اور صرف تیرا ہی کام ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی حاکم ہے۔ وہ ایجا کرنا ہوگا وہ ایجا کرنا صحیح، خدا بندہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں، یعنی نہ ہم خالق ہیں نہ ہم حکم نافذ کرنے والے۔ اللہم انت خالقنا و خالق آبائنا الاولین والآخرین، خدا بندہ تو نے ہم پر ہی پیدا کیا اور ہمارے باپ دادا پر ہی پیدا کیا اولین و آخرین نے۔ اے خدا، خدا ہونے کی صفت کے تو ہی قابل، امام کہہ رہے اللہم لا یلیق الربوبیت الا بک، خدا بندہ صفت ربوبیت خدا ہونے کے قابل تو ہی ہے۔ ولا تصفح الالهیہ الا لک، اور خدا بندہ تیرے علاوہ کوئی خدا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ بس لعنت کر ان عیسائیوں پر، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں خالی ترجمہ سنا دوں۔ خدا بندہ لعنت کر ان عیسائیوں پر جنہوں نے تیری عظمت کو گھٹا دیا، یعنی یہ کہہ کر کہ عیسیٰ تیرے بیٹے، اور لعنت کر ان لوگوں پر جو تیری مخلوقات میں سے بعض کو تیرا مشابہ کہتے ہیں، ان پر بھی لعنت کر جو خدا کی مخلوقات میں سے بعض کو خدا کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان کہہ رہے اللہم انا عبیدک و ابناء عبیدک لا املک لانفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اللہم من زعم ان لنا الخلق ولنا الرزق فنحن الیک انہ براء البراء، خدا بندہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ امام کہہ رہے لا نم لکھو لا نم لکھو لہن کو دینا، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اپنے اوپر، نہ ضرر پہنچانے کا، نہ نفع کا، نہ موت کا، نہ حیات کا، اور نہ دوبارہ زندگی پانے کا۔ اے خدا، ہم اپنے ضرر، اپنے نفع، اپنی موت، اپنی زندگی اور دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی قابو نہیں رکھتے۔ اے خدا، جس شخص کا یہ غلط خیال ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں، نحنو القلب ہم پیدا کرتے ہیں، وہ نحنو لہ الرزق اور ہمارے لیے روزی دینا اور ہم روزی دیتے ہیں، تو خدا بندہ ہم اس سے اسی طرح بیزار ہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم ان عیسائیوں سے بیزار ہیں جو انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ خدا بندہ ہم نے ان لوگوں کو اس عقیدے کی طرف دعوت نہیں دی جو ان کا گمان ہے کہ معصوم روزی دینے والے ہیں، معصوم اولاد دینے والے ہیں، معصوم پیدا کرنے والے ہیں، معصوم مارنے والے ہیں، وہ معصوم کہہ رہے ہیں خدا بندہ ہم نے ان کو اس عقیدے کی دعوت نہیں دی جو یہ لوگ رکھتے ہیں۔ خدایا، تو ان کی باتوں کا ہم سے موافقہ نہ کرنا، جو یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم سے سوال نہ کرنا کہ تمہارے ماننے والوں نے یہ کیوں کہا، اور جو بدگمانی دیکھتے ہیں ہمیں اس بدگمانی سے معاف کر۔ اے خدا، اب امام آخر میں کہہ رہے تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور خود سخترین کافر ہوں گے اور ان کی اولادیں برباد ہوں گی۔ معصوم نے صاف واضح انداز میں بتا دیا، بلکہ بادشاہ الہی نے اپنی صفائی دیکھ کر کے بتا دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا خدا سے کوئی تعلق، معصوم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت سنجھے کریں، پھر میں نرملا کے واقعے کا سلسلہ آگے بڑھاؤں۔ دلارا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن شطح امام سے جا کر عرض کی کہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص وہ ہے جو تفویض کا قائل ہے، وہ کیسا ہے؟ یہ تفویض ہے، یقول بالتفویض، وہ تفویض کا قائل ہے۔ فقال علیہ السلام مت تفویض، امام نے پوچھا تفویض سے اس کی مراد کیا، وہ کیا کہتا؟ بول دو۔ میں نے کہا یقول، وہ آدمی یہ کہتا کہ ان اللہ عز و جل خلق محمد و علیا ثم فرض الامر الیہ خلقا و رسما و حجا و حماسا، جب نہ رسول اللہ، وہ جب یہ دیکھا کہ خدا نے رسول اور علی کو پیدا کیا، پھر سارے کام ان دونوں کے حوالے کر دیے، یہی دونوں مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں، اسے روزی دیتے ہیں، اسے مارتے ہیں۔ امام نے کہا فقال کذب حضور اللہ ہے، جھوٹ کہا تو اللہ کے دشمن نے۔ اذا رجعت الیہ، اب جب تم اس کی طرف پلٹ کے جاؤ، فقرأ الیہ الآیۃ التي فی سورۃ الرعد، تو اس کے سامنے سورۃ رعد کی یہ آیت پڑھ کے سنانا۔ اور سورۃ رعد کی کیا آیت ہے؟ ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہم فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ امام نے فرمایا کہ اب جب تم اس کی جانب پلٹ کے جاؤ تو اس آیت کی تلاوت کرنا کہ کیا ان گمراہ لوگوں نے خدا کے لیے شریک بنا دیے ہیں، کیا ان گمراہ لوگوں نے خدا کے لیے شریک بنا دیے ہیں؟ آیا انہوں نے اس کی مخلوق میں ان لوگوں کو پیدا کیا جس پر ان کی خلقت مشتبہ ہو گئی، یعنی خدا جیسی مخلوقات کو انہوں نے مانا، تو اے رسول ان سے کہہ دو، خود ان سے کہہ دو هو الواحد القهار، خدا جستا ہے اور زبردست ہے، بس یہ دوبارا دیکھیں کہ میں جب اس کے پاس پلٹ کے گیا اور اس سے وہ کچھ فرمایا جو امام نے مجھ سے کہا تھا، تو گویا میں نے اس کے منہ میں پتھر ٹوٹ دیا، یعنی وہ بالکل خاموش ہو گیا، گونگا ہو گیا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ البتہ یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ خدا نے تحدین کے تمام امور اپنے نبی کے حوالے کیے، جیسا کہ خود یہ کہا ما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو خدا جو رسول تمہیں حکم دے اس کو مان لو، وما نهاکم فانتہوا عنہ، اور جس سے رسول روکے اس سے باز رہو، اور یہی امور ائمہ کو بھی دیے گئے، لیکن امور دین، امور کائنات نہیں، امور تقدیر نہیں، امور تقریری، شریعت کے امور ان کو دیے گئے، کائنات کو چلانے کے امور جو ہیں وہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں شیخ ہے صدو کہ ان لوگوں کی علامت کیا ہے، کیسے ہم ان کو پہچانیں گے کہ یہ عالم ہیں، یہ مقبضان جن پر لعنت پر لعنت امام بھیج رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ علامت المقبضت ایضا غلامے وہ اصنافہم نسبتہم الی مشائخہم وعلمائہم القول بالتفصیل، کہ مقبضہ اور عالموں جن پر اللہ کی لعنت ہو ان کی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے علماء اور ان کے علماء کے مشائخ کی تفصیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے علماء تفصیل کو مانتے ہیں، دو چیزیں ہیں دین، ایک علوم ایک تفصیل، علوم معصوم کو ان کے رتبے سے بڑھانا، تفصیل معصوم کو ان کے رتبے سے گھٹانا، تو قالی جو لوگ ہیں اور مفوضہ جو ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان کے علماء کی جانب کہیں گے کہ وہ تفصیل کو مانتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ ان کے علماء معصوم کو ان کے درجے سے گھٹا رہے ہیں، یہ معصومین کے درجے میں کمی لا رہے ہیں، یہ ان کے درجے تو نہیں مانتے ہیں، یہ ان کو عام آدمیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اسی قسم کی بات علامت مفوضہ اور علامت غلاف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے علماء کو تفصیل کی نسبت دیں گے، یعنی تفصیل کی چار چلاب محاویت کہہ سکتے ہیں، کہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ امام کے اور نبی کے درجے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ ان کے درجے سے ان کو گھٹا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب غالیوں کا ایک اور فرقہ ہے فرقہ حجازیہ، شیخ نے ان کا عقیدہ بتا کر اس کی ترجیح کی، مگر کیونکہ یہ فرقہ آج کل نہیں پایا جاتا، اس تفصیل میں جانا بالکل بیکار ہے۔ تو بس شیخ فرماتے ہیں کہ فرقہ غالی اور فرقہ مفوضہ وہ ہے کہ اللہم لا تجعلنا منہم وعلنا جمیعہ، خداوندہ ہمیں ان میں سے قرار نہ دے اور ان سب پر لعنت شدید نہ دے کر۔ یہ فرقہ غالی اور یہ فرقہ مفوضہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد تھا۔ اب اس کے بعد ماہ جنوری میں ایک اور بہت اہم ترین بحث آ رہی جو آج کل بہت سے لوگوں پر مشتبہ، کہ ظالم کے خلاف جنگ کرنا اور جہاد کرنا کیا یہ واجب ہے؟ یہ اس کے اندر ہمارا ایک اعتقاد ہے، ظلم کے بارے میں یا کسی مملکت میں ظلم تو ہمارا سمجھا کیا، ہماری ذمہ داری کیا؟ یہ مسئلہ کچھ لوگوں پر اتنا مشتبہ ہوا کہ وہ بعض فراجے عالم تک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ کیسا مستحد ہے، ظلم ہو رہا ہے اور خاموش بیٹھا۔ یہ اعتقاد بھی بہت اہم ہے جانتا، اس کا تعلق اب گویا احکام سے ہٹ کر اعتقاد میں آ گیا، تو انشاءاللہ ماہ جنوری کے پہلے سمے میں یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ اب اس سے پہلے یہ کربلا کے واقعات پر گفتگو شروع ہے، مرتبہ ضرور دیتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں نے کربلا کے واقعات کو بیان کرنے سے اب ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ کربلا کا واقعہ وہ کون سی منزل ہے جہاں سے ہم کہیں گے کہ کربلا کا واقعہ شروع ہوا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسن کی سلو کی وجہ کہ حاکم شام جو سلو نامہ لکھوا رہا اس میں جو یہ شرط رکھوائی تھی کہ اگر پہلے حاکم کا انتقال ہو گیا تو یہ حکومت پلٹ کے امام حسن کو مل جائے گی، اور اگر پہلے امام حسن کا انتقال ہوا بعد میں حاکم کا انتقال ہوا تو اس وقت امام حسین اور اگر وہ بھی زندہ نہ ہوئے تو ان کی اولاد کو یہ حکومت ملے گی۔ یہ وہ سلو نامہ جسے شیعہ اور سنی تمام مورخین مانتے ہیں، بلکہ ابتدائے تاریخ اسلام کا جو عہد ہے اس میں جتنی بھی تواریخ ہیں وہ سب ہمارے علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی تواریخ ہیں، تو تمام کے تمام علماء اس ایک شرط کے قائل ہیں کہ یہ شرط تو سلو نامے میں تھی۔ تو اب حقیقی اعتبار سے بھی یہ حکومت اور خلافت امام صاحب کی ہی تھی، اس سلو نامے کے اعتبار سے بھی یہ حکومت امام صاحب تھی، لیکن حکومت حاصل کرنے کے بعد حاکم شام نے پوری کوشش کی اس تمام صلح نامے کو کل عدم قرار دیا جائے. شاید میں نے گزشتہ تقریر میں عرض بھی کیا تھا کہ ان کی تمام کوششوں کا ٹارگٹ یا نشانہ یا ہدف امام حسن کی ذات مقدسہ تھی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے امام حسن کو حکم آ جائے اور امام حسن غصے کی حالت میں تلوار نکال لے تو اب امام حسن کے خلاف جنگ کر کے امام کو قتل کر دے اور ہمیں یہ بہانہ مل جائے کہ دیکھو صلح و نامے کی مخالفت امام حسن نے کی تھی. صلح کرنے کے بعد دوبارہ جنگ کرنے لگے تھے, صلح کرنے کے بعد دوبارہ تلوار نکالی تھی. سنا تھی مظالم کا اس سلسلہ امام حسن کی ذات پر توڑا گیا. معصومین میں سے واحد معصوم ہے جنہیں کم و بیش 7 مرتبہ زہر دیا گیا اور مسلح کے کھلاڑی سے امام حسن نے تمام عرصے کو گزارا. اتنا امام حسن کے خلاف حاکم شام ہوا تھا جس نے باقاعدہ مدینے نے اپنے خاندان والوں کو حکم کیا تھا کہ تم مکمل حسن کے پیچھے لگے رہو اور جتنا غصہ ہو سکے حسن کو دلاؤ تاکہ ان کو غصہ آ جائے اور ہمیں بہانہ مل جائے. تبھی تو وہ واقعہ کہ شاید میں نے یہی پڑھا تھا کہ جب امام حسن کی شہادت واقع ہوئی تو مروان ابن حسن بدترین دشمن اہل بیت کہ امام حسن کے جنازے پر رونے لگا. امام حسین نے کہا کہ ایسے غیرت اب رو رہا ہے اور تمام زندگی میرے بھائی کو ستاتا رہا اور تکلیف پہنچاتا رہا. تو کہا اسی لیے تو میں رو رہا ہوں کہ میں ایسی حساب کو ستا رہا تھا کہ خدا کی قسم ان کا صبر ایسا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے تھے مگر حسن برداشت کر دیا کرتے تھے. یہ باتیں جو میں پہاڑ سے کہتا جو میں حسن سے کہہ رہا تھا اگر پہاڑ سے کہتا تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جاتا, لیکن یہ حسن کا صبر تھا, یہ حسن کا حوصلہ تھا کہ ان تمام باتوں کو امام حسن نے برداشت کیا اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے اسلام کو مسلمانوں کو یا مقصد رسول و آل رسول کو نقصان پہنچتا. اب اس کے بعد حاکم شام دوسری کوشش یہ تھی کہ اس معاہدے کی اس شرط پہ عمل نہ کیا جائے کہ یہ خلافت جسے میں نے اتنے ظلم تشدد فضل و غارت کری شریعت کی خلاف ورزی کے بعد حاصل کی ہے, کیا یہ صرف 10-15 سال کے لیے میرے پاس رہے گی, کیا اس کے بعد یہ واپس چلی جائے گی خلافت؟ اس کو یہ بڑی پریشانی ہو گئی اور اس نے سوچا کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ یہ خلافت میرے خاندان میں رہے. اب خاندان میں اس سے لے دے کہ ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا یزید, اور کوئی ایسی اولاد نہیں جسے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر جائے. لیکن یزید کے افعال عادتیں اور طریقے اتنے بدتر تھے کہ یہ پاک ہونے کے باوجود اتنا صالح ہونے کے باوجود اس کی خود حاکم کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ یہ تجویز یہ پروپوزل اس کی جانب سے آئے کہ میرے پاس میرے بیٹے کو میرا جانشین بناؤ. یعنی مسلمان اسلام قرآن حدیث سنت سب کا مذاق اڑانے والا اور سب کو ٹھوکر کر مارنے والا, لیکن اس وقت اتنی ہمت اس کو نہیں پڑ رہی کہ یزید کو اپنا جانشین بنا جائے تو یزید کا کردار کتنا بدتر ہوگا, یزید کا کردار کتنا برا ہوگا اور اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے علانیہ اس طرح سے آ گئی ہوں گی کہ باپ جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا آج اس معاملے میں فکر مند ہے. اب اس کے ذہن میں تمنا تو موجود ہے مگر حالات ایسے نہیں کہ زبان سے کچھ کہہ سکے. اسی زمانے میں مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے حکومت کو بچانے کے لیے اس مسئلے کو پیش کر دیا. یہ مغیرہ عرب کے ان 3 آدمیوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ ان میں لومڑی جیسی مکاری اور عیاری تھی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر گزرا کرتے تھے. ایک عمر آس اور ایک مغیرہ ابن شعبہ, یہ 2 آدمی مقیترا ریاض ابن ابھی, یہ 3 آدمی عرب کے مکار ترین آدمی سمجھے جاتے تھے. تو مغیرہ نے ایک مرتبہ تک ہی کیا واقعات پیش آئے, غالباً اپنے مقام اور اپنے عہدے میں زیادہ طاقت پیدا کرنے کے لیے اور ایک استعفا لکھ کر حاکم کے پاس پیش کر دیا. اس وقت یہ مغیرہ دوسرے کا حاکم تھا. حاکم شام نے اپنے بھائی زیاد کو, اب زیاد کیسا بھائی ہے یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا, اپنے بھائی زیاد کو بصرے کا گورنر بنایا اور مغیرہ کو کوفے کا. یہ 2 علاقے ہی اسلامی سلطنت میں سب سے خطرناک علاقے تھے جہاں کے بارے میں یہ امکان تھا کہ یہاں سے کوئی بغاوت یا ہنگامہ ہو سکتا ہے. ان 2 علاقوں میں اس نے 2 ظالم ترین آدمیوں کو حکمران مقرر کیا. مغیرہ نے ایک مرتبہ اپنے عہدے سے استعفا لکھ کر حاکم کو پیش کر دیا. وہ نہیں سمجھا کہ حاکم یہ استعفا قبول نہیں کرے گا بلکہ بڑا زور دے گا کہ تمہارا تو مجھ پر بڑا احسان ہے, تمہاری تو مجھے بے انتہا ضرورت ہے, تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میری حکومت کیسے چلے گی. وہ اسی شعب میں تھا, جو اسی خیال میں تھا کہ میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا اور میں بہت کچھ ہاں ہوں کرنے کے بعد یہ عہدہ دوبارہ قبول کروں گا تو میرا مقام اور بلند ہو جائے گا، میری منزلت اور بلند ہو جائے گی۔ مگر وہاں عاصم شام، جس کی تو عادت یہ تھی کہ کام نکال کر ہر ایک کو باہر کر دیا کرتا تھا، وہ خود مغیرہ سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ادھر مغیرہ کا استعفیٰ اس کے پاس پہنچا اور ادھر اس نے قبول کر کے فوراً دوسرے آدمی کو عاقل بھی بنا دیا، دوسرے عاقل کو دوسرے کا گورنر بھی مقرر کر دیا کہ میں نے تمہارا استعفیٰ قبول کیا، بڑی خوشی کے ساتھ تمہیں تمہاری خدمات سے پردوش دیا جاتا ہے اور اب تمہاری جگہ کھلا شب حکومت قبول کرے گا۔ تو اپنے یہاں پر وہی مثال ہوئی کہ نماز بخشوانے گئے تھے، الٹے روزے گلے پڑے، یہ سوچ کر گئے تھے کہ استعفیٰ دیں گے تو ایک مرتبہ مقام اور بلند ہو جائے گا، ذرا شرطیں لگا کر عہدہ قبول کروں گا۔ وہاں تو یہ کہ جو کچھ تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، وہ حکومت بھی چلی گئی، اب تو بڑا پریشان ہوا، اب تو بڑا گھبرایا، اب کیا کیا جائے، یہ تو حماقت ہو گئی، استعفیٰ لے نہیں سکتا، دوسرے کی گورنری چلی گئی، اب میں کیا کروں گا۔ پریشان تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آ گیا، وہ سیدھا گیا یزید کے پاس، اس نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ پھر حاکم میرا محتاج بن جائے، جس طرح آج سے پہلے اس نے مجھے دوسرے کا گورنر بنایا کیونکہ وہ میرا محتاج تھا اور اب اسے میری ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ حاکم پھر میرا محتاج بن جائے اور پھر مجھے واپس اپنے عہدے پر بلا لے۔ سنا کہ یہ سیدھا یزید کے پاس گیا، شراب کے نشے میں غرق رہنے والا یزید مغیرہ کو دیکھا، استقبال کر کے بٹھایا، آپ نے کیسے رحمت کی؟ کہا کہ اے یزید، تمہارے باپ نے حسن سے جو سلوک کی ہے اس میں تمہارے ساتھ کتنی ناانصافی کی گئی کہ تمہارے باپ کی حکومت اس نے اتنی محنت سے اسے قائم کیا اور یہ پلٹ کر دوبارہ رسول کے گھرانے میں چلی جائے گی، تمہارے یہ سارے کے سارا عیش و آرام ختم ہو کر رہ جائے گا۔ یزید نے کہا کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اپنے باپ پر زور دو کہ وہ تمہیں اپنے بعد اپنا ولی عہد اور جانشین بنا جائے، اپنے باپ سے اپنے باپ پر زور دو کہ وہ تمہاری ولی عہدی کا اعلان کرے تاکہ یہ خلافت تمہارے ہاتھ میں آئے اور تمہیں اطمینان سے زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کے دل میں بھی یہ تمنا پہلے سے ہو، لیکن اس کو ہمت نہ پڑ رہی وہ باپ سے کہنے کی۔ اب مغیرہ جیسے دانش مند، چالاک، مکار اور گرگے بارہ دیگر سیاست دان کا مشورہ سنا، تقویت کے لیے یزید کو ایک مرتبہ پلٹ کے باپ کے پاس آیا اور باپ جا کر یہ فرمائش اور خواہش کی۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تیرے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے میرے چچا مغیرہ نے بتایا تھا، چچا رشتہ نہیں بلکہ احترام کے اعتبار سے، کہ مجھے میرے چچا مغیرہ نے یہ مشورہ دیا ہے۔ آگے میں شام نے سنا، یہ تو اس کی دلی مراد تھی، لیکن صرف اس کو ایک خطر تھی، ایک خیال تھا کہ پتہ نہیں لوگ اس کو قبول کریں یا قبول نہ کریں۔ مغیرہ کی زبان سے اس کو سنا، وہ فوراً مغیرہ کو بلایا، کہا کہ اے مغیرہ، تم نے میرے بیٹے یزید سے کیا کہا؟ مغیرہ نے کہا بالکل صحیح کہا، آپ کی اتنی محنت کی حکومت جو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آخر نے اپنی تشویش، اپنا اندیشہ بیان کیا، یہ بات تو صحیح ہے مگر کیا مسلمان اسے قبول کر لیں گے؟ مغیرہ نے کہا جو قبول نہیں کریں گے، اسلام کے تین چار ہی بڑے مرکز ہیں، شام میں خیرات خود موجود ہیں، بدرے کے لیے زیاد کافی ہے، دوسرے والوں میں ٹھیک کر دوں گا، اس کے بعد اب بولنے کی ہمت کسے ہوگی، اور اگر کوئی بولے تو ہماری تلوار اس کے لیے حاضر ہے۔ حاکم شام نے سنا، اب مغیرہ نے دوسرے کی گورنری کو حاکم کی ضرورت بنا دیا کہ آپ بالفاظ دیگر اس نے یہی تو کہا کہ آپ جس طرح شام میں اور زیاد کو خطرے میں رکھتے ہوئے ہیں، اگر مجھے دوسرے میں بھیج دیں تو میں سب کو ٹھیک کر دوں گا اور سارا صوبہ اس بات کو قبول کر لے گا۔ جب شام، بصرہ اور صوبہ یہ تینوں علم سے یزید کی ولی عہدی پر متفق ہو جاتے تو بچتا کیا حجاز کا ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پر خود حاکم کے خیال میں بھی اور مغیرہ کے خیال میں بھی کسی مخالفت کی امید نہیں تھی۔ چنانچہ حاکم نے پھر فور جس آدمی کو پہلے صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا اسے وہاں سے ہٹایا اور دوبارہ مغیرہ کو زیادہ پاور دے کر، زیادہ طاقت دے کر دوسرے کا گورنر بنا دیا کہ جس طرح سے بھی ہو تم میرے بیٹے کی ولی عہدی کو وہاں پر مستحکم کرو۔ ایک آدمی نے صرف اپنے عہدۂ گورنری کے لیے اسلام کے اندر کتنا بڑا رکھنا اور کتنی بڑی خرابی پیدا کی۔ مغیرہ اب دوسرے میں آ گیا، لیکن اسے پتا کہ یہ دوسرے کی حکومت مجھے صرف اس لیے ملی کہ میں نے یزید کی ولی عہدی کی بات پیش کی ہے، اب میں جتنا حاکم کے اس خیال کو مضبوط کرتا جاؤں گا اتنا میرا عہدہ پکے سے پکا ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کوفہ آتے ہی کوفے والوں کو ڈرا کر دھمکا کر یزید کے ولی عہدی کی تجویز پیش کرنے پر مجبور کیا۔ یعنی اب تک حاکم کے دل کی بات ہے، مغیرہ نے اظہار کیا، حاکم نے بھی کہا یہ ہونا چاہیے، مگر حاکم اب تک ڈر رہا ہے، جتنا برا کردار ہوگا یزید کا کہ جتنا غالب حاکم سبھی دیکھنے کی بات ہے مگر ہمت نہیں پڑتی اس بات کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی. تو اب تاریخ میں لکھا ہے کہ زبیرہ نے کوفے والوں کو ڈرایا سمجھایا اور کوفے کے محدثین کا ایک گروہ تیار کیا, پورا ایک وقت تیار کیا اور ان سب سے کہا کہ تم آگے میں شام کے پاس شام جاؤ اور یاد اس سے یہ کہو کہ ہم کوفے والے آپ کی حکومت سے بہت خوش ہیں اور ہماری دعا یہ ہے کہ خدا آپ کے بعد بھی ہمیں ایسی ہی حکومت دے, آپ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا چاہیے. چنانچہ مغیرہ نے ان 30 آدمیوں کو اپنے بیٹے موسیٰ ابن مغیرہ کی سربراہی میں وقت کی صورت میں حاکم شام کے پاس بھیجا. حاکم شام کے پاس یہ وقت گیا اور جانے کے بعد پہلے تو اس سے پسیدہ پانی تھی, اس کے بعد جس تمنا سے گار دیا کہ کوفے والے دن رات پلتے جا رہے ہیں اور ان کی ایک ہی تمنا ہے کہ آج کے بعد آپ کا بیٹا ولی عہد بن جائے. حاکم نے ان کی بات سنی لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ جب یہ وقت اپنی بات کہہ کر واپس جانے لگا تو حاکم نے وقت سے آئے مغیرہ کے بیٹے موسیٰ کو روکا اور سونے میں لے جا کر کہا اتنا بتا دے میرے باپ نے ان لوگوں کا ایمان کتنے پیسے میں خریدا ہے. اور موسیٰ نے بھی کہا 30,000 کے ہم نے. تو خود حاکم کو بھی معلوم ہے کہ آنے والے وقت کی حقیقت کیا ہے, یہ لوگ کی سنجاد سے آئے ہیں لیکن کم از کم اس کو ایک سہارا تو ملا جہاں کوفے کے لوگوں کی جانب سے یہ پروپوزل آیا ہے. اب اگر میں یزید کی ولی عہدی کا اعلان کروں تو یہ کہہ تو سکتا ہوں کہ خدا وقت نے آ کر مجھ سے مطالبہ کیا تھا, لیکن جب اس کے بعد حاکم کوفے کی طرف سے اطمینان ہو گئے, اب خطرہ تھا شام اور بصرے کی جانب سے. شام کے اندر اس نے دیکھا کہ تمام شامی میرے ساتھ ہیں مگر صرف ایک خطرہ ہے شام میں, ایک خطرہ اور وہ یہ لوگ مجھے تو مان رہے ہیں لیکن میرے بیٹے سے زیادہ عبد الرحمان ابن خالد کی عزت ہے. یہ عبد الرحمان کون ہے؟ یہ خالد ابن ولید کے بیٹے. اب کیونکہ خالد ابن ولید نے شام کا علاقہ فتح کیا تھا, یہ فاتح شام تھے اور انہوں نے روم والوں کو شکست دے کر اس علاقے میں اسلامی حکومت کو قائم کیا تھا, اس لیے شام کے لوگ ان سے بڑے متاثر تھے اور ان کے بیٹے کی بڑی عزت تھی عبد الرحمان ابن خالد ابن ولید کی. تو حاکم نے شام کو پتا تھا کہ شام کے لوگ یوں تو میری حد ہر بات ماننے کو تیار ہو, اچھا یہ کہ میں جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دوں تو لوگ پرتجا کریں گے, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میرے بیٹے سے زیادہ اس کی عزت ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو ایک طبیب کو جس کا نام ابن آثار تھا, یہ طبیب عبد الرحمان کا فیملی ڈاکٹر تھا, اس کا علاج کرتا تھا, اسے پیسے دے یہ مجبور کیا کہ اسے اپنے دوا میں زہر ملا کے کھلا دے. چنانچہ ابن آثار نے عبد الرحمان ابن خالد ابن ولید کو زہر دے کر مار دیا. عبد الرحمان ابن خالد ابن ولید کے انتقال کے بعد اب شام میں کوئی شخص باقی نہیں بچا, صرف ایک دوسرا شخص اور تھا. عبد الرحمان ابن خالد کے انتقال کے بعد ابن آثار کو اس خدمت میں کئی لاکھ دینار اور پورے صوبے کی گورنری دی گئی, لیکن عبد الرحمان کے دوسرے بھائی مہاجر ابن خالد شام میں آئے اور چپکے سے اسے قتل کر دیا. حاکم نے بھی دیکھا کہ اس مسئلے کو بڑھانے میں نقصان ہے, اگر میں نے اس مہاجر سے عبد الرحمان کے بھائی سے انتقام لیا تو یہ مسئلہ پھر کھڑا ہو جائے گا عبد الرحمان کے قتل کا, چنانچہ ایک سال قید رکھ کر انہیں آزاد کر دیا, یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا خطرہ تھا سعید ابن عثمان کا. یہ سعید جو تھے یہ خلیفہ صالح حضرت عثمان کے بیٹے تھے اور یہ بھی شام میں رہا کرتے تھے. شام والوں کے ذہن خلیفہ صالح کی عظمت اور عزت حاکم نے اپنے مطلب کے تحت پیدا کی تھی جب خون عثمان کا نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم خون عثمان کا انتظام لیں گے. سعید کی اپنی کوئی حیثیت نہیں مگر کیونکہ حاکم شام نے خود ان کے باپ کو عزت دلوائی تھی شام میں, اس اعتبار سے ان کے بیٹے کی بھی عزت ہونے لگی تھی, لیکن حاکم کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا, ان کو عزت بھی میں نے دلوائی ہے ان کی عزت ختم بھی میں کر سکتا ہوں. چنانچہ جب ان کے کانوں میں یہ اطلاع پہنچی کہ یزید کی ولی عہدی کی بات ہو رہی ہے تو یہ حاکم کے پاس گئے, بڑے غصے میں کہا کہ تم نے میری موجودگی میں یزید کو کیوں خلیفہ بنانے کا سوچا ہے, میرا باپ یزید کے باپ سے اچھا, میری ماں یزید کے باپ سے اچھا اچھی, میں خود یزید سے اچھا. حاکم نے کہا بے شک تیرا باپ یزید کے باپ سے اچھا ہے, تیری ماں یزید کی ماں سے اچھی ہے, مگر تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تو یزید سے اچھا ہے؟ اگر تم جیسے لوگوں سے بھرا ہوا پورا گھر ہو تو میرے نزدیک یزید ان تمام لوگوں سے بہتر ہوگا. یہ جواب جو سنا صاف صاف جواب تو منہ رکھا کے واپس آ گئے, مگر یزید کو اطلاع ملی, اس نے باپ سے کہا ان کو کھیلنا مناسب نہیں ہے, آپ نے ان کو ناراض کر دیا, ان کو راضی کریں. چنانچہ ایران کے صوبہ خراسان کا گورنر بنا کر ان کو بھیج دیا گیا. شام کے صوبے کا معاملہ بھی نپٹ گیا. کوفہ وغیرہ کے ہاتھ میں ہے, شام حاکم کے ہاتھ میں ہے, بصرہ بچا. چنانچہ فوراً حاکم اسلام نے بصرے کے گورنر سیاض کو کر دیکھا. سیاض طالب ترین شخص ہے اور اپنے اور حاکم کے مطلب کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے اور پھر یہ تو اس کے بھتیجے کا معاملہ ہے. مگر یہ سیاض جو تھا نہ اس کو مغیرہ کی طرح اس وقت پودے کی خواہش ہو رہی تھی نہ حاکم کی طرح اس کے دل میں بیٹے کی محبت تھی. چنانچہ اس نے پوری تدبر اور دانش مندی کے حالات کا جائزہ لیا اور حاکم کو قتل دیا کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں, اس مسئلے کو نہ اٹھائیے ورنہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. اب جب زیاد کا خط حاکم کے پاس آیا تو حاکم کو زیاد کی ہوشیاری, تالاکی, تدبر, مکاری اور ہنجاری معلوم تھی. اس نے سوچا جب زیاد میرے خاندان سے اتنی محبت کے باوجود منع کر رہا ہے تو یقیناً مسئلہ اس میں ہے کہ تھوڑا اور ٹھہر جائے. لیکن 50 ڈگری میں مغیر مر گیا, 53 ہجری میں زیاد مر گیا. اب حاکم اور پریشان ہوا, یہ دونوں مر گئے. جس یقین ان کے بیٹے موجود ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے خطرے کا گورنر بنا دیا اور قبیل کے بیٹے کو کوفے کا. لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر میرے سارے جانسار مارے گئے تو یہ مسئلہ اٹھ ہی نہیں سکے گا. جناب اس نے طے کر دیا اب جو ہو تو میں دیکھوں گا, لیکن اب اس مسئلے کو اٹھا دینا چاہیے. 53 ہجری میں زیاد کی وفات کے بعد 54 ہجری میں یا 57 ہجری میں حاکم شام اپنے بیٹے یزید کی بڑی آفی لینا قبول کرتا ہے. تمام لے کر اسلامیہ نے یزید کی بڑی آفی کو قبول کر لیا. اب صرف مدینہ کا علاقہ رہ گیا تھا. حاکم کو یقین تھا کہ جب پوری مملکت قبول کر چکی ہے تو مدینہ میں تو ہے کون میری مخالفت کرنے والا. 57 ہجری میں وہ حج کے لیے مکے گیا اور وہاں سے مدینہ پہنچا, اور مدینہ پہنچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اب میں مدینے والوں سے بیعت ہوں. سب سے پہلے اس کی ملاقات شہر مدینہ کے دروازے پر امام حسین سے ہوئی, اور یہاں پر حاکم نے اسے اپنی بات بیان کرنا شروع کی اور حسین نے اسے جواب دیا. لیکن وقت کیونکہ پورا ہو چکا اس اعتبار سے اس مقام سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ سنے کی نشست میں ہوگی. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ پس منظر بہت ضروری تاکہ اندازہ ہو سکے لیکن حالات اور اس ماحول کے اندر یہ بڑی نازی کا شاستانہ بڑھا دیا گیا. لیکن انشاءاللہ یہ ایک دو پرکار کے بعد واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھے, کیونکہ وہ ایسے واقعات ہیں جو آپ کے مجالس میں سنے ہوئے واقعات ہیں, اشاروں میں بات کی جائے گی. یہ واقعات تفصیلی آنا چاہیے تھے کیونکہ عام طور پر ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں مجلس میں یہ باتیں سن کر بیان نہیں کی جاتی اور ان کو بیان کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ تفصیل ہے, ان شاء اللہ آئندہ سمے سے استعمال شروع ہو جائے گا. وقت پورا ہو گیا کہ صاحبان جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور جن کا کوئی سوال ہی سوال
کریں.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں, تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیوں کیا؟ یہ تو بہرحال بہت ہی پرانا مسئلہ اور پرانا پر بحث ہوتی رہتی. خلاصہ سے سیکھنا کہ غیر خدا کو خدا سمجھ کے سجدہ جائز نہیں, غیر خدا کو خدا سمجھ کے سجدہ جائز نہیں. لیکن اگر خدا کے حکم سے غیر خدا کو سجدہ کرے تو وہ سجدہ بالکل جائز ہوگا, کیونکہ وہ سجدہ اس غیر کو نہیں بلکہ سجدہ حقیقت کے اندر اس خدا کو ہے جس کے حکم کو ہم مان رہے ہیں. جیسا اکثر یہ اعتراض ہندو کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے ہم نے اور آپ میں, آپ بتوں کے آگے پیشانی کو جھکاتے ہیں, آپ کعبے کے آگے پیشانی کو جھکاتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے کعبے کی دیوار ہے, آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے بت ہے, ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں. عمل تو دونوں کا ایک, پتھر کی بنی چیز کو دونوں سجدہ کر رہا, ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو یہی اس کا جواب ہوتا, اور یہی جواب ہر مقام پر وہابیوں کو بھی ہے کہ عمل جو ہے عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عمل جو ہے کافر کا اور مومن کا ایک جیسا ہو, سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جیسے کافر بھی اپنے بتوں کو پکارتا, مومن بھی اپنے امام کو پکارتا, اب بظاہر عمل ایک ہوا تو وہابیوں کا یہ کہنا کہ یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک, یہ بالکل غلط, کیونکہ ان کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدہ دل کی چیز, جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کا عمل مانا جائے. مشرق بتوں کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے وہ شرک, ہم بھی کعبے کو اگر خدا سمجھ کے سجدہ کریں تو یہ بھی شرک. لیکن ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ جس خدا واحد کو ہم مانتے ہیں